21 रजब 1420 हिजरी 29 अक्टूबर 99 सूरह राज शरीफ आयत नंबर 27 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه جب واو کے پہلے پیش ہو، الف کے پہلے زبر ہو اور ایے کے پہلے زیر ہو، تو اس واو الف اور ایے میں آواز کو کھینچا جاتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا، نہیں ہے كَفَرُوا لَوْلَا ہے یہ، اس لیے کہ واو سے پہلے پیش ہے، یہ ضابطہ ہے قرأت کا اور صرف کا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ آیتم من ربی. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. اناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا. یہ خود بھی لمبا ہو گیا، مجھے محسوس ہوا خود لمبا ہو گیا. دیکھیں اس میں جو ہے آیا نا، وہ مبول لتت لو علیہم، واو کے بعد الف ہے نا، اور الف کے اوپر کچھ نشان بنا ہوا ہے چھوٹا موٹا سا بول ہے نا، اس کا نشان کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. لتت لوا، جلدی پڑھ کے آگے بڑھیے، لتت لوا نہیں لتت لوا. ایسا نشان قرآن مقدس میں جہاں ہوتا ہے اس حرف کے نہ پڑھنے کا نشان ہے، وہ سائلنٹ ہے. یہ قدحت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن. Thank you. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. اس کو پھر سے پڑھیں، اس میں کچھ حضرات میں غلطیاں کی ہیں. طور سے ولو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى. بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. پہلے کے رو میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا تھا اس میں جہنمیوں اور جنتیوں دونوں کی کمپیئرنگ تھی، اور اس کے بعد پھر چند باتوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا جو لوگ وعدے کو توڑتے ہیں، جن کو اللہ جل شانہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یا وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا بہت ہی خراب گھر ہے جہنم. پھر اس کے بعد جو اخیر آیت کریمہ تھی 26 کی، رب کریم جل جلالہ کے تعلق سے یہ بات اس میں تھی کہ انسان اپنی روزی کے حصول میں کوشش تو کرتا ہے مگر اس کو روزی وہی ملتی ہے جو رب کریم مقرر فرما چکا ہے، جس کو چاہے وسیع روزی عطا فرمائے زیادہ، اور جس کی روزی چاہے کم کر دے. لیکن اس صورت میں اگر بندے کی روزی بڑھ گئی تو اس کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس کی روزی گھٹ گئی تو اس کو شکوا نہیں کرنا چاہیے. اس کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھا جائے. یہ ہماری کمزرفی ہوتی ہے کہ رب کریم دیتا ہے تو ہم غرور کرتے ہیں، اور گھٹا دیتا ہے تو اس کی شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، دراصل اس کے لیے بہتر گھر، بہتر ٹھکانہ مقرر فرمایا گیا ہے. اب اس آیت کریمہ میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے یہ، ایک تاریخی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیں، کہ وہ لوگ مکہ مکرمہ کے مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں کہ مردوں کو زندہ کرا دیجیے. آگے پوری تفصیل آ رہی ہے. یا ایسی کوئی نشانی اتروائیے آسمان سے کہ جس کو ہم دیکھ کر کے یہ سمجھنے کی واقعیات نبی ہیں. تو کبھی حضور سے کہتے تھے اور کبھی صحابہ سے کہتے تھے کہ رے بھائی وہ تمہاری ایسی نشانی پر پورا دیکھیں، اس کو پرکھیں کہ واقعتا یہ نبوت کی دلیل ہے بھی کہ نہیں ہے، اگر ہے تو ہم مان لیں گے. اب دیکھیں کہ آدمی جب کسی کا سپورٹر ہوتا ہے تو اس کے ہر اعتبار سے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نقصان نہ ہونے پائے. آپ پانی پی لیجیے، آپ پانی پی لیجیے بہتر رہے گا. تو صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ خواہشات ہوتی تھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ اس نشانیوں کو اتار دیتا. وہ دل کے اندر سوچتے تھے کاش ایسا ہو جاتا کہ نشانیاں اتر جاتی اور یہ ایمان لے آتا. ایمان کی خواہش تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ وہ خالص ہے، وہ دلوں کا بھید جانتا ہے سب کچھ، اس نے بڑے صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ یہ میرے حبیب کے پیروکارو، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آیت، یہ نشانی کچھ اتار دی جاتی تو ہم ایمان لے آتے، یہ صرف کہہ رہے ہیں. ان کے اوپر اگر کوئی بھی نشانی اتاری جائے گی تو ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ اس سے پہلے کیا کم نشانیاں دیکھی ان لوگوں نے. اگر ان نشانیوں کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے تو اب دوسری اور کسی نشانی کو دیکھنے کے بعد ایمان کیا لائیں گے. تو یہ صرف کہنا ان کا ہے، اس بنیاد پر نشانیاں اترنے کا کوئی سوال نہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی ان کی رب کی طرف سے کیوں نہ اتری، اترنا چاہیے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، تو آپ فرما دیجیے میرے حبیب بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور وہی جسے چاہے اپنی راہ دکھلاتا ہے، اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لانے والے ہیں. جن کے دلوں کے اندر کچھ نرم گوشے ہوتے ہیں اور وہ اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے اسلام قبول کرنے کی، تو ان کے لیے تو نشانیاں پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان کے لیے ثبوت و دلیل ہو جائے. ایک بات عرض کر دوں، علم کلام کی ہے یہاں پہ، کہ پیغمبر اور نبی کے لیے معجزات کا ظاہر کرنا ضروری ہے. کیا سمجھاتے ہیں؟ پیغمبر کے لیے، نبی اور رسول کے لیے معجزات کا ظاہر کرنا ضروری ہے. اور جبکہ وہی صفت کسی ولی کو ہوتی جسے کرامت کہتے ہیں، تو ولی کے لیے کرامت چھپانا ضروری ہے. یہ دو باتیں ہیں. پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ معجزات کو دکھائے، اور ولی کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اپنی ولایت کو، اپنی کرامت کو چھپائے. ہو اور اس کی تفصیلات جو فقہا نے بیان فرمائی ہیں وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. بڑا ہی عجیب سا لفظ کیا ہے کہ جس طرح سے عورت اپنے اس چیز کو چھپاتی، اس طرح سے ولی کے لیے لازم ہے کہ اپنی کرامت کو چھپائے. وہ یہاں تک بیان فرمایا گیا. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ نبی کے لیے معجزات کا ظہور اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معجزات دیکھ کے ایمان لاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل بہت صاف ہوتا ہے، وہ صرف ایک نگاہ ڈالی کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کافی دنوں تک آزماتے ہیں، اس کے بعد تب کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو موجدات کا ظہور نبی کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر سے جب جب کسی قوم نے مطالبہ کیا تو پیغمبر نے فوراً موجدہ دکھلایا ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران شریف دیکھیں آپ، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے موجدات کی بیانات میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ اس زمانے میں تلاوت زور پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے معجزات فرمائے تھے جس نے ان کی تبابت کے دمخل نکال کر رکھ دیے۔ اور اندازہ لگائیں، کوہی کے بدن پر ہاتھ پھیرنے سے شفا یاب ہو جائے، اندھے کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، ہاتھ پھیر دیا روشنی واپس آ گئی، ہے نا۔ مردہ جو اپنی قبر میں دفن ہے، پتہ نہیں کتنے سال کا ہے، اس کو ایک پیغمبر اپنے کرام اپنے معجزے کے ذریعہ زندہ کر دے۔ اس سلسلے میں سبحان اللہ، شیخ زادہ جو تفسیر قاضی بیضاوی ہے، اس کی شرح، اس کا ایک پرزنٹیشن ہے، حاشیہ شیخ زادہ، اس کے مصنف نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، حالانکہ میں تفسیر میں اس کو بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی سن لیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا، بولو کس قبر کے مردے کو زندہ کرانا چاہتے ہو؟ تو وہ گئے، وہ قبر تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی۔ کس کی قبر تھی؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی۔ اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نے کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ وہ اپنی قبر سے باہر آ گئے تو ان کی صورت حال یہ تھی کہ ان کی ایک طرف کا بال سفید تھا، ایک طرف کا بال کالا تھا، اور جو گھبرائے ہوئے تھے، پوچھا کیا قیامت ہو گئی، کیا سور پھونک دیا گیا ہے، یہ پوچھا انہوں نے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی کے حکم سے اپنی قبر میں چلے جاؤ، پھر چلے گئے۔ کئی واقعات اس طرح کے بیان فرمائے شیخ زادہ نے۔ تو پیغمبر کے لیے معجزات کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم نے جب جب مطالبہ کیا تب تب حضور نے معجزات دکھلائے۔ بیٹھانا وہ کی معجزہ شق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ، پوری قوم مطالبہ کر رہی تھی، اور ان کا خیال، ان کا بلیو یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں تو ان کا جادو تو زمین پر چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں چل سکتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ابو جہل نے کنکریوں سے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ ہی لیا تھا، اور سارے واقعات اس طرح کے ہو ہی چکے تھے۔ تو وہ آخری سوال اس کا تھا کہ اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں تو یہ چمکتے ہوئے چاند کو آپ نے ٹکڑے دو ٹکڑے کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراحتن سیر کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور جبل ابو قبیس کی اس طرف کھڑے تھے جہاں آج کل مسجد حرم شریف کی توسیع ہو چکی ہے، وہاں کھڑے تھے، سمجھا بنے، اور چاند جبل ابو قبیس کے منہ طرف تھا۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ دیکھے ہوں گے، باب ابو قبیس وہاں پہ ہے ایک، جو اس صفا مروہ کی طرف پڑتا ہے، باب یہ جبل ابو قبیس کی اس طرف، اور چاند جبل ابو قبیس کے اس طرف تھا۔ اور اس کے بعد حضور نے اشارہ فرمایا تو ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف تھا، اور ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف تھا، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ مل گیا۔ اچھا، اس پر ایک روایت سنا ہوں آپ کو، بات نکل دی جا رہی ہے، سبحان اللہ، اس کی شہادت و گواہی صرف اہل مکہ ہی نے نہیں دی بلکہ دور دور کے قافلے والوں نے دی، یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس نے اس معجزے کو دیکھا، راجہ زمودن، العدلۃ القواطع ایک کتاب ہے عربی کی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ راجہ زمودن جو کالیکت کیرلا کی سرزمین پر تھے، وہ رات کو گھر میں اپنے شاید چھت کے اوپر ٹہل رہے تھے، انہوں نے ایک نگاہ ڈالی دفاتن، جو کہ ہندوستان سے وہاں کا فاصلہ کل ڈھائی گھنٹے کا ہے شاید ہی تھی، اس پر تمام سیر کی تفسیروں کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا اس وقت حضور یعنی مکہ المکرمہ میں عشاء کا وقت تھا، اور ہندوستان کی سرزمین پر غالباً رات کا آدھا حصہ گزرنے والا تھا اس وقت، یہ ہوا تھا، اور راجہ زمودر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، پھر مل گیا، یہ دیکھا آپ نے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر مل گیا۔ اور اس کے بعد ان کو تشویش ہوئی کہ ہے کیا چیز، یہ میری آنکھوں کا دھوکا تو نہیں ہے۔ صبح کو اپنے دربار کے نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے، یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. تو ان لوگوں نے زائچے سوالے، یہ وہ کیا وہ کیا وہ کیا، کہ ہاں یہ بات حق ہے کہ عرب کی سرزمین پر مکے میں ایک پیغمبر کا ظہور ہوا ہے، اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا تھا، یہ اس کا معجزہ ہے، یہ اس کا معجزہ ہے. چنانچہ راجہ زمودن نے اندیکھا کلمہ پڑھا تھا، اندیکھا کلمہ پڑھا تھا. اور پھر وہ تاجر اور سجاح جو اس زمانے میں، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کی سرزمین کی سب سے بڑی جو ہے وہ بندرگاہ وہی تھی، کیرون ہی تھی، اور لوگ ممبئی وغیرہ اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بہت ہی مشہور بندرگاہ کیرلا کی تھی، وہ تمام عرب تاجر وہاں اترتے تھے، وہیں آتے جاتے تھے. اور اس کے بعد پھر جو ہے جنگ بدر میں شریک شدہ دو صحابی بھی وہاں پہنچے، نام مجھے بھول گیا ہے، وہاں پہنچے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے مطلب کہ اس کی تحقیق کی کہ کیا یہ واقعہ ہے، تو ان لوگوں نے بتایا ہاں یہ ہمارے پیغمبر کا معجزہ تھا. آج بھی ان دونوں بدری صحابہ کی قبر وہی ہے کالیکت کے اندر، جس کو آج کل کوزی کھوڑ کہا جاتا ہے، وہی پہ ہے کیرلا کے اندر. تو قوم نے ہمیشہ مطالبہ کیا اور پیغمبر نے ہمیشہ مطالبے کا جواب دیا، ہے نا، معجزات دکھلائے. اب اتنے معجزات دیکھنے کے بعد پھر یہ کہنا کہ اب کوئی معجزات دکھلاؤ، اب کوئی معجزہ دکھلاؤ، تو یہ میرے حبیب کے صحابہ یہ صرف بکواس ہے ان کی اور یاوا گوئی ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں، خالی کہہ رہے ہیں ایسے ہی بس. اللہ جل شانہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے. دونوں صفتیں رب کریم جل جلالہ عام منوالہ کی ہیں. الذین آمنوا وطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ درست صفت ہے ویہدی الیہ من اناب کی، کہ اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے، اللہ کی طرف جو لوگ رجوع لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی مسئلے میں اپنا سارا مسئلہ اللہ کے حوالے کرنا، اس کو رجوع لانا کہتے ہیں. کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی مصیبت ہو، ہر ایک امر کو اللہ کے حوالے اور سپرد کر دیا جائے، یہ مفہوم ہوتا ہے رجوع لانے کا. کوئی پریشانی آئی، اللہ کے سپرد کر دیا کہ اسی نے دیا ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کو دفع فرمائے گا. رہ گئی بات اسباب کی، کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس اسباب کو دور کرنے کی کوشش ضرور کرے. اس سلسلے میں صوفیہ کا دو قول ہو گیا ہے. ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں کو اس کو اسی رہنے دینا چاہیے، اس کو دفع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، کائنات یہ اسباب پر موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے، لہذا اس نے دیا ہے تو کہ ختم کرنے کے بعد بھی اس نے بتلائے ہیں، ان اسباب کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. دونوں قول ہیں، صوفیہ کے دونوں قول ہیں اس سلسلے میں. اسی لیے بعض صوفیہ کی آپ تعریف پڑھیں تو اس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ بیمار پڑ گئے تو علاج نہیں کیا، ان لوگوں نے علاج ہی نہیں کیا. وہ کہتے تھے کہ دیا ہے اس نے، ہم اگر اس کا علاج کریں گے تو اس کی رضا کے خلاف ہوگا، لہذا آپ علاج ہی نہ کرو. اور کچھ لوگوں سے بیمار پڑے تو ان کا علاج کیا ہے، ان کا کہنا بھی کائنا اسباب پر ہوگا، اس بیماری پیدا کی جان پیدا کیا جائے گی، ایسا ہی اللہ تعالیٰ والا ہے، دونوں حق ہے. تو یہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں. اللہ اکبر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. یعنی یہ آیت کریمہ ہر مومن کی زندگی میں رچ بس جانا چاہیے. اس لیے کہ کسی بھی پریشانی، غم اور خوشی کے عالم میں اللہ کی یاد اور اس کا ذکر جدا نہیں ہونا چاہیے. انبیاء و مرسلین کی سنت یہ ہے کہ ان کو جب بھی کوئی پریشانی یا غم یا حادثہ کوئی پیش آتا تھا تو سب سے پہلے وہ اللہ کی یاد کی طرف لپکتے تھے. سب سے پہلے بعض انبیاء کے بارے میں یہاں تک مذکور ہے، بلکہ حضور کے بارے میں، خود حضور کا عمل شریف یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی پریشانی ہوتی تو حضور فوراً وضو بناتے اور دو رکعت نفل پڑھتے، فوراً نفل پڑھتے اور مسئلہ حل ہوتا تھا. ذکر الہی کی مثال تو سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں آپ دیکھ لیں. اور حق یہ ہے کہ واقعی کہ آدمی اللہ تعالی کی یاد میں جتنا مستغرق اور مہ ہوگا اس کو اس کی لذتیں اسی قدر ملیں گی، اور جتنا وہ اللہ کی یاد سے دور ہوگا اس کو اللہ کے ذکر سے اسی قدر وحشت ہوگی. یہ طے شدہ امر ہے. مثال کے طور پر ایک وہ آدمی جو پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھ لیا کرتا ہے، اس کی اگر کوئی ایک نماز چھوٹتی تو اس کے لیے کیا پریشانی ہوتی ہے محسوس کیا ہوگا. آپ لوگ جو نمازی ہو جانتے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز ضائع ہو گئی، جب تک اس کو ادا نہیں کر لیتا سکون نہیں ملتا ہے. لیکن ایک وہ شخص جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، اس کے لیے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل اس لذت سے آشنا ہی نہیں ہے کہ اس لذت کو سمجھ سکے. اسی لیے ذکر خدا یہ دلوں کا چین اور دلوں کا اطمینان و سکون ہے. بعض صوفیہ کی زندگی کے اندر تو یہ بات پائی جاتی ہے کہ رب کریم کے ذکر پر اور رب کریم کے یاد پر ان لوگوں نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ حکایت آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر بکریوں سے، اور مطلب کہ بہت بڑے بڑے ریور یہاں بکریوں کے تھے. ایک بار فرشتوں نے رب کریم کے حضور ایک استغاثہ کیا کہ رب العالمین تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، تو ہم ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے تیرے خلیل ہیں وہ. اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم جس طرح سے چاہو میرے خلیل کو آزما لو. فرشتے وہاں سے آئے آدمی کے روپ میں، ابراہیم علیہ السلام کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت، سبحان الملک الحج الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح. پڑھا تو اس قدر ان کو لذت ملی کہ بے قراری کے عالم میں گھر سے باہر نکل گئے، اور اس شخص سے کہا جو وہ فرشتہ جو آدمی کے روپ میں تھا اس سے کہا کہ وہ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے ذرا سے سناؤ. فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس وقت تک نہیں سناؤں گا جب تک آپ مجھ سے یہ وعدہ نہ کریں کہ آپ مجھ کو کچھ دیں گے. آپ نے فرمایا میری بکریوں کا موجے مارتا ہوا ریوڑ ہے نا، اس کو تم آدھا میں تم کو بھی دے جا رہا ہوں، مگر سناؤ. یہ چند جملے غور کریں گے، صرف چند جملوں کی بات ہے، حالانکہ قرآن کی آیات نہیں ہے. قرآن کی آیات ان جملوں سے افضل ہیں، چند جملے ہیں. فرشتوں نے پھر سے پڑھ دیا اس کو، پھر جب پڑھ کے خاموش ہوئی دل کے اندر اور بے قراری پڑ گئی. کافر سناؤ، کافر کیا دیجیے دیں گے، آدھا جو باقی بچا وہ بھی دے دوں گا، پورا سنا دو. پھر پڑھ کے خاموش ہوئے، پھر بے قراری پڑ گئی. کافر سناؤ، کہا کیا دے گے، اب تو کچھ رہی نہیں گیا ہے، آپ کیا باقی بچا ہے، ان بکریوں کی خدمت کے لیے مجھے کو ساتھ لے چلنا، ان کی خدمات کروں گا، مگر سناؤ. تب جا کر کے ان لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے پیارے خلیل، ہم اللہ کی طرف سے اترے ہوئے فرشتے ہیں، ہم آپ کی آزمائش دیکھ رہے تھے، بے شک آپ رب کریم کی خلیل ہیں اور اس کی خلت میں آپ کا کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ذکر کی لذت جسے مل جائے گی پھر وہ دنیا کی ہر چیز سے بیگانہ ہو جائے گا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ جس کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو یہ لذت آشنائی عجب چیز ہے کہ جس کو مل گئی ہے، اور یہ اولیاء کرام کو خاص طور سے، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، ولیوں کو خاص طور سے حاصل ہوئی ہے. تو صورت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ان کے نگاہوں کے سامنے ہیچ سے ہیچ ہے. آج حالت یہ ہے کہ آدمی دولت، ثروت، عزت اور کرسی کے لیے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تمام برائیاں کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے خاصان خدا ایسے ہیں کہ ساری کائنات ان کی ٹھوکروں میں ہے. ہندوستان کا ایک شاعر ہے, مر گیا ہو, بڑا اچھا شعر اس نے کہا ہے کہ ایک رندے مست کی ٹھوکر میں ہے. کیا ہے؟ ایک رندے مست کی ٹھوکر میں ہے, شاہیاں دارائیاں پہنائیاں, اسے کچھ کہا ہے اس نے. یہ ساری کائنات اس رندے مست کی ٹھوکر میں ہوتی ہے, بچ نہیں, جسے لذت ذکر خدا میسر ہو گئی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور یہ فیکٹ ہے, آپ کر کے دیکھیں, کبھی بھی پریشانی ہو, یہ نسخہ ہے, کبھی بھی کوئی پریشانی ہو, اس وقت آپ نے پریشانی ڈالنے کے لیے نماز پڑھیں. نماز پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور اپنے رب کے حضور التجا کیجیے, دیکھیے آپ کو کتنا سکون ملے گا, بہت سکون ملے گا. اس کو اللہ کر دیکھیں آپ. یہ بات ہو گئی ختم, اب پھر اس سے چل رہا ہے معاملہ, اسی سے اوپر جڑا ہوا کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں معجزات دکھلانے کا, آیتیں اور نشانیاں مانگ رہے ہیں, تو یہ انہی کی بات نہیں, اس سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں نے بھی اسی طرح کے مطالبے کیے اور ان کو ان کے سامنے پیش بھی کیا گیا, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا کہ نشانیاں دیکھی اور اس کے باوجود پھر انکار کر دیا. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ان کا طور طریقہ ہی یہی ہے. کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها, اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں گزری کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں. تم فرماؤ وہ میرا رب ہے, اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے. یہ مفہوم دراصل یہ ہے, اس کے اترنے کی وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ حضرت قتادہ اور حضرت مقاتل وغیرہ نے اس کا شان نزول بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 5 سال گزرنے کے بعد ہجرت کے, عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے, تو اہل مکہ, قریش مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کافی آدمیوں کو لے کر کے مکہ کی طرف آ رہے ہیں, لیکن ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا مقصد ہے کہ مکے پر حملہ کریں گے. لوگ چپ چاپ بیٹھ کر کے سنو, زبیر کتاب بند کرو, چپ چاپ بیٹھ کر سنو, دس اسلامک اسٹوری, اوکے, یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ آئی ایکسپلین آور لیکچر دس, اوکے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے, جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو حدیبیہ ایک مقام تھا, وہاں آپ ٹھہر گئے. ادھر سے حضور نے کچھ لوگوں کو بھیجا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ بھیجا گیا, اور ادھر سے ان کی طرف سے سہیل ابن عمر یہ اور کچھ اور لوگ بھی جاسوسی کرنے کے لیے آئے کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی کو ان لوگوں نے روک لیا, دوست لوگ آ رہے تھے, ان لوگوں نے روک لیا اور کہا کہ اس سال تو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہ کرنے دیں گے, کعبہ کا عمرہ نہ کرنے دیں گے, اور اے عثمان تم چاہو تو طواف کر لو. حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں حضور کے بغیر کعبۃ اللہ المکرمہ کا طواف کروں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ ان کو لوگوں نے روک لیا, روکنے کے بعد یہ خبر پھیل گئی صحابہ کرام کے درمیان کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. اسی کا ذکر سورہ فتح شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اسی میں ہے, تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ اگر عثمان شہید کر دیے گئے تو ان کے قصاص کا بدلہ لیا جائے گا، اور اپنے داہنے ہاتھ کو فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور بائیں ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یوں ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے فرمایا کہ میں نے عثمان کی بیعت کی۔ پوائنٹ جو اس میں اہل سنت کو علماء نکالا سننے کے لائق ہے، میں نے عثمان کی بیعت کی۔ اچھا صاحب، اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہوا، بات پھر واضح ہوئی کہ نہیں حضرت عثمان غنی شہید نہیں کیے گئے ہیں۔ اس پر کچھ حضرات مرچ لگا کر کے کچھ نمک ڈالا کر دیتے ہیں کہ اگر ان کو معلوم تھا، تم لوگ کہتے ہو کہ ان کو غیب کا علم ہے، انسین نالج ان کو ہے، تو آخر انہوں نے فیصلہ کیوں نہیں کر دیا کہ عثمان غنی زندہ ہے؟ ان کے قصاص پر بیعت کیوں لے رہے تھے؟ قصاص وہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر قتل کر دیا جائے بغیر جرم کے، جرمن، تو اس کو اس کے عوض بیعت کے طور پر قتل کیا جائے، اسے قصاص کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کو غیب معلوم تھا تو انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر بیعت کیوں لی؟ لیکن سبحان اللہ، جس کے رتبے ہیں سوا، اس کے سوا کیا، اسی واقعے کے ذمن سے پھر موتی نکالا علماء نے کہ یہی دلیل ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب داننے کی، اس لیے کہ بیعت زندوں سے لی جاتی ہے، مردوں سے نہیں لی جاتی ہے۔ اور زور نے فرمایا یہ ہاتھ ہے، اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو عثمان کے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ میں نے عثمان کی بیعت لی۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو معلوم تھا کہ عثمان زندہ ہے نا۔ بہرحال ایک بات تھی، اس وقت جو تاریخی پس منظر ہے وہ تاریخ کا عجیب معاہدہ ہے، عجیب یعنی کہیں دیکھا نہیں جا سکتا ایسا کوئی معاہدہ ہوا۔ عراق کے ساتھ جو ہوا نا، اس سے بھی زیادہ ڈینجر تھا وہ، کہ کیا سہیل ابن عمر کافر آیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ صاحب کچھ معاہدہ طے کر لیا جائے، کوئی حل نکال لیا جائے، اور حضور نے فرمایا حضرت علی سے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو معاہدہ لکھو تم، اور معاہدے کی شق اس کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، حضور اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے ہیں، اس کی طرف سے۔ حضور نے فرمایا حضرت علی سے کہ اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے فوراً ٹوک دیا، کہا نہیں نہیں نہیں، اسی پر تو ہمارا اختلاف ہے، اسی پر تو ہمارا، اگر ہم اللہ اور رحمان الرحیم کو مان لیں تو ہمارا تمہارا جھگڑا کیا رہ جائے گا، لہذا یہ نہیں بلکہ یوں لکھو بے اسمک اللہم، حضور نے فرمایا لکھو، علی لکھ لو۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کانپ گیا، خیر لکھ دیا بے اسمک اللہم۔ اس کے بعد پھر لکھا تھی، حضور نے فرمایا کہ لکھو ھذا من محمد رسول اللہ الى قریش مکہ، یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے قریش مکہ کی طرف۔ پھر اس نے وہی ٹوکا کہ نہیں نہیں نہیں، اگر ہم رسول اللہ کہہ دیویں گے تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپ اس طرح لکھے ھذا من محمد ابن عبد اللہ۔ تو حضور نے فرمایا اے علی بیٹا کہ لکھ دو، معاہدہ وہی لکھ رہے تھے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی نے فرمایا عرض کیا رسول اللہ میں نہیں لکھ سکتا اس کو، گستاخی نہیں ہے یہ عقیدت کا انتہائی درجہ بول رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ کے اندر جرات نہیں ہے کہ میں آپ کی صفت کریمہ ایٹریبیوٹ رسول اللہ کو مٹا کر کے ابن عبداللہ لکھوں، میں نہیں لکھ سکتا اس کو یا رسول اللہ، میں معذور ہوں۔ حضور نے فرمایا کاغذ مجھ کو دو، حضور نے کاغذ لیا اور جہاں رسول اللہ لکھا تھا اس کو قلم زد کیا اور کہا کہ اب لکھو ابن عبداللہ، تم نہیں مٹا سکتے تھے میں نے مٹا دیا۔ اچھا صاحب، اس واقعے میں جو ایک بات تھی اس کو بھی عرض کر دوں، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین حضور کے بارے میں کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، اگر پڑھے لکھے نہیں تھے تو اس پوری عبارت میں رسول اللہ کا کلمہ کیسے مٹا دیا حضور نے، کیسے اس کو قلم زد کر دیا، پوری لائن قلم زد کر دیا؟ ایک آدمی جو نہیں پڑھا لکھا ہو، اب میں جو ہے وہ ہندوستان کی بڑی مشہور ترین زبان ہے کنڑا، کنڑا جو لکھی جاتی ہے جیسے پھول بنا ہوا ہو، مجھے نہیں معلوم ہے, کوئی یہاں لا کر کے کوئی دیکھے صاحب یہ میں نے لکھا ہے اس میں سے یہ چیز ہے آپ اس کو مٹا دیں, جب میں جاؤں گا تو میں مٹاؤں گا, اور جانتے ہوئے مٹاؤں گا کیا, یہ کریج لے لیجیے, مجھے نہیں معلوم ہے میں کیا مٹا سکتا ہوں. اگر رسول نہیں جانتے تو مٹایا کیسے انہوں نے, یہی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے علوم عطا فرمائے تھے, وعلمک ما لم تکن تعلم, ہر وہ چیز سکھا دی جو حضور جانتے نہیں تھے, ما ایک کامن ہے, جو کچھ آپ نہیں جانتے تو وہ سب کچھ سکھا دیا. بہرحال اس شیخ کے اندر جو کہ صلح عربیہ کا پورا واقعہ سن لیجیے, اس شیخ کے اندر جہاں بہت ساری باتیں تھیں وہیں ایک دو شیخ ایسی تھی کہ جس نے صحابہ کرام کو جذباتی کر دیا. ایک تو یہ کہ اس سال آپ حج نہیں عمرہ نہیں کریں گے, چلے جائیں, دوسری بار آپ دوسری سال آئیں گے تو بغیر ہتھیار کے آئیں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لکھو, لکھ لیا گیا. پھر اس کے بعد ایک شیخ اس میں یہ آئی کہ اگر آپ کی طرف سے اگر ہم میں سے کوئی شخص اسلام قبول کرے گا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے, لیکن اگر آپ میں سے کوئی شخص ہماری طرف مرتد ہو کر کے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا لکھ لو. دادا گیری دیکھیے, دادا گیری کہ ہم میں کہ اگر کوئی آپ کے مذہب میں چلا جائے اسلام قبول کر لے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا, لیکن اگر آپ میں سے کوئی شخص مرتد ہو کر ہماری طرف آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا یہ منظور ہے. یہی وہ منزل تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی لرز اٹھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. حضور نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, اے عمر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو اور جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. یہ بات تھی, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, میں کیا دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سال جو بھی تمہارے ساتھ اس کے ساتھ شرط قرار دے دی جائے, جو معاہدہ لکھ لیا جائے, ایک سال کے اندر جو سارا معاہدہ ختم ہونے والا ہے, اس لیے کہ اگلے ہی سال انشاءاللہ فتح مکہ ہوگی. یہ پیغمبر کی نگاہ کا ایمان تھی. بہرحال ہو گیا اور ایک سال گزرا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سال جب تشریف لائے تو اس شان و شوکت کے ساتھ پورا مکہ فتح ہو گیا. اس وقت حضرت امیر معاویہ کے والد ماجد حضرت سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے, سفیان ابن حرب, چنانچہ حضرت ابن عباس یا کوئی صحابی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس پہاڑی پر کھڑا کر دیجیے اور ہمارا لشکر جو حج وہ جو عمرہ کرنے آیا ہے صحابہ کرام ان کی ایک ایک ٹکڑیاں چھوٹی چھوٹی کر کے گزارتے رہیے. یہ دیکھیں پیغمبر کی نفس, پیغمبر کس طرح نفسیات پر قابو پاتا ہے, چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو گزارتے رہیے. تو سبحان اللہ ان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو اتنی دیر گزارا گیا کہ شام کا وقت ہو گیا. جب حضرت سفیان نے دیکھا تو خوف سے کانپ اٹھے کہ اسلام اتنا مضبوط ہو گیا ہے, اسلام اتنا مضبوط ہو گیا ہے. کلمہ پڑھ لیا, اسی وقت کلمہ پڑھا ہے انہوں نے. بہرحال بات ہو گئی. اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی گئی وہ یہ کہ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس کلمے کو نہیں تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ الرحمن لکھا جائے, بسمک اللہم کہیں. اسی تعلق سے اسی طرح کا ایک واقعہ گزرا ہے سورہ بنو اسرائیل کی سب سے آخری آیت سے پہلے. کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ محمد کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ اللہ کو کبھی رحمان کہتے ہیں, کبھی رحیم کہتے ہیں, کبھی اللہ کہتے ہیں, عجیب سی بات ہے. تو اگر ایک ہے تو یہ تین کیا ہے, اگر وہ ایک ہے تو یہ تین کیا ہے. سبحان اللہ, تو قرآن مقدس شاہ فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی, تم چاہے رحمان کہہ کر کے پکارو چاہے رحیم کہہ کر کے پکارو, یہ سب اس کے اسماء حسنی ہے, اس کے صفاتی نام ہے, ایٹریبیوٹڈ نیم, اس کی صفاتی نام ہے. اس کی ذات ایک ہے اور ایک ذات کی ہزاروں صفتیں ہو سکتی ہیں. ایک ذات ہے, اس کی مثال میں آپ کو دے کر کے بھی سمجھا دوں. زید ایک آدمی ہے, وہ انجینئر بھی ہے, ایک صفت, وہ گورا بھی ہے, دوسری صفت وہ علم والا بھی ہے, تیسری صفت وہ بہترین آواز والا ہے, چوتھی صفت وہ بہترین کھلاڑی ہے, پانچویں صفت
ایک چیز کی کئی کئی صفتیں ہو سکتی ہیں، ذات ایک ہے اور اس کی صفات بھی، یہ سب رحمان اور رحیم اور رؤوف یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں. قرآن نے کہا یہ رسول آپ سے پہلے بھی یہ امتیں گزری اور ان کے زمانے کے پیغمبروں نے جب ان کے سامنے میرا ذکر، میری توحید کا ذکر اور میری ذات کا ذکر و بیان کیا تو ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، نہیں مانے. تو اسی طرح سے یہ آیتیں آپ اپنے ان ماننے والے صحابہ کرام کو پڑھ کر کے سنائیں تاکہ ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جب کفار مکہ کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ کاش اللہ تبارک تعالیٰ اس نشانی کو فوراً اتار دیتا. تو ان کو سمجھائیے کہ صرف ان کے مطالبے ہیں، اگر اتاری بھی جائے تو مان نہیں سکتے ہیں یہ لوگ. لِتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، جو ہم نے تمہاری طرف وہی کی ہے اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تو آپ فرما دیجئے کہ رحمان و رحیم و رؤوف و کریم یہ سب اللہ کی صفت ہے. وہی دراصل عبادت کیے جانے کے لائق کہ میں اسی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کر کے ہمیں جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے. اور ایک بات یاد کر لیجیے کہ قرآن مقدس نے خود ارشاد فرمایا اس تعلق سے، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، جو اللہ پر جیسا بھروسہ کرتا ہے اللہ اسی کے مطابق اسے کافی بھی ہوتا ہے. جس کا مزاج اور عقیدہ کمزور ہوگا اس کو اسی کے مطابق ملے گا، اور جس کا مزاج اور عقیدہ مضبوط ہوگا اس کو اسی کے مطابق ملے گا. اس سلسلے میں کیا بات کہی صوفیہ نے صاحب سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر توکل کے لیے مزاج بناؤ پرندوں کا، یہ پرندہ جس طرح سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے ویسا مزاج بناؤ اللہ کی ذات پر بھروسے کا. اس لیے کہ پرندہ جمع کرنے سے بے نیاز ہے، صبح کو اس کی آنکھ کھلتی ہے، اپنے گھونسلے سے نکلا، رزق کی تلاش میں گیا، اللہ نے اس کی روزی زمین میں پھیلا دی، کھایا اور شام کو بے کچھ لیے واپس آ گیا جو پیٹ میں خالی ہوئی. اور اس تعلق سے سبحان اللہ، عارف رومی معاذ رضی اللہ رومی رحمۃ اللہ تعالی نے مثنوی شریف کے اندر کیا بات لکھی، ایک عارف باللہ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ایک اندھا پاس تھا، پاس جانتے ہیں نا، بالغ کے لیا ہے تو آپ بھی اسی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ایگل، ایگل فیلکن، بہرحال تو یہ مطلب چڑیوں کا شہنشاہ ہے، یہ بہت ہی عقابی نگاہ جس کو اسے بولتے ہیں عقاب، وہ اندھا تھا دونوں آنکھوں کا، اور اندھا عقاب کہاں سے اپنی روزی کھا سکتا ہے، اندازہ لگائیں. معروف فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ عارف اللہ، نہیں یہ معروف کا واقعہ نہیں، یہ وہ دوسرے بات ولی کا لکھا تھا کے اندر ہے کہ وہ عارف اللہ اسی ادھر گن میں تھے کہ دیکھوں اس عقاب کو کہاں سے روزی ملتی ہے، کہہ رہے ہیں بیٹھ گیا، اس کی دونوں آنکھیں بند ہیں، کچھ نہیں اس کو نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، ایک ڈال پر بیٹھی، اس کے اس ڈال پر بیٹھنے ہی سے جیسے اسے محسوس ہو گیا اپنے پروں کو پھڑانے لگا، سر ادھر ادھر پٹکنے لگا، میں نے دیکھا کہ پھر وہ چڑیا اتری، اس کے تھور میں کوئی چارہ تھا، اس کی غذا تھی. جب اس کے قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے تھور کو پھیلا دیا عقاب نے، اور چڑیا نے اس چارے کو، اس دانے کو یا اس کیڑے کو اس کے منہ میں ڈال دیا اور پھر اڑ گئی. میں اللہ کی قدرت اور اس کے عطائے رزق کے اوپر دنگ رہ گیا کہ اپنے بندے کو کیسا نوازتا ہے، اپنے مخلوق کو کیسے نوازتا ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ توکل کی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح سے پرندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے ایسا توکل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ توکل تو اس کی ذات پر بھی ہو اور کام سب غیر متوقع لانے کیے جائیں. حضرت سبحان اللہ، عارف باللہ، حضرت شیخ شجاع کرمانی عارف باللہ ہیں، ان کے واقعات پڑھی تو تذکرۃ الاولیاء کے اندر تو طبیعت شاد شاد ہو جائے. یہ کرمان کے بادشاہ تھے، شاہ شجاع کرمانی،
بس دل اللہ کی طرف مائل تھا پہلے سے، بادشاہی چھوڑ دی، اپنے بھائی کو دے دیا، چلے گئے جنگلوں میں، اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہے تو چلو، ورنہ تم اپنا راستہ اختیار کر لو، بیوی نے کہا میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ ایک بچی چھوٹی سی تھی، اس کو ساتھ لیا گئے، محل چھوڑ کے جنگل میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ خیر بچی بالغ ہو گئی، تعقل کی بات کر رہا ہوں میں، بچی بالغ ہو گئی، اس کی شادی کی بڑی فکر ہوئی حضرت شیخ شجاب الرحمان کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ وہ روزانہ شہر میں جاتے تھے اور بچی کی نسبت تلاش کرتے تھے، بہت بچے ملے لیکن جمی نہیں بات کہ کسی سے اپنی بچی کا رشتہ طے کریں۔ ایک روز ایک مسجد میں دیکھا کہ ایک بچہ خوب پیاس سے نڈھال بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو دیکھنا شروع کیا، دیکھتے رہے، جب نماز سے فارغ ہوا تو کہا کہ بیٹے ذرا میرے قریب آؤ۔ جب گئے تو کہا کہ تمہاری شادی ہو چکی؟ کہا نہیں۔ کیا شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں ایک مفلس غریب ناتما آدمی، مجھ کو اپنی بچی کون دے گا؟ فرمایا میں تجھ کو اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں، بچی ہے، میں اس کی نسبت تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، چل تیرا نکاح پڑھوا دوں۔ آئے نکاح ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ماں باپ کی تربیت کا اثر بچوں پر۔ شیخ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالی کی بیٹی عارف باللہ تھی، بہت بڑی متقی اور زاہدہ، رات کو جائی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کے اندر دیکھا یہ پیالہ کٹورا رکھا ہوا تھا، وہ دہی بھرا تھا اور پیالے کے اوپر آدھی روٹی رکھی ہوئی تھی اور کچھ نہیں گھر میں تھا، پیالہ تھا، پیالے آدھی روٹی رکھی ہوئی تھی۔ آپ کی شریک حیات نے، اس بچے کی شریک حیات، شیخ شجاع قربانی کی بیٹی نے پوچھا اپنے شوہر سے یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ ایک روٹی خرید کے لایا تھا، آدھی کھا لی ہے، آدھی کو کل کے لیے رکھ دیا ہے۔ جاندے کا جواب دیا تھا، کہا کہ میرا گزارا تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، فرمایا میرا گزارا تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں تو چلی۔ بیٹے نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو ایک بادشاہ کی پیدا شدہ اولاد ہے، اگرچہ فقیر بن گئی ہے لیکن مزاج میں بادشاہ تو ہوگی۔ کہا نہیں یہ بات نہیں، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں۔ دونوں پہنچے شیخ شجاع کرمانی کے پاس اور بچی نے کہا کہ ابو جان آپ نے کس دنیا دار کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے؟ جملے سنیے گا، آپ نے کس دنیا دار کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے؟ ادھر ان کا جملہ ختم ہو، ادھر بیٹے نے کہا کہ حضرت میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ بچی سے میرا گزارا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کے اندر بادشاہی عناصر اب بھی موجود ہیں۔ بیٹی کہتی ہے ابو جان بات درست ہی نہیں، بہت بات دنیا دار ہی۔ کہا کیوں، کیا بات ہوئی؟ کہا میں رات گئی ان کے گھر پہ پہلی بار، جب میں نے دیکھا کہ پیالے میں پانی رکھا اس کے اوپر آدھی روٹی، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اتنا بڑا دنیا دار آدمی ہے یہ، یہ کہتا ہے کہ ایک روٹی خرید کے لایا تھا، آدھا کھایا ہوا تھا، کل کے لیے رکھا ہے، جس کا اعتماد اللہ کی ذات پر آدھی روٹی سے بھی کم ہو وہ صاحب رزق ہے، جس کا اعتماد اللہ کی ذات پر آدھی روٹی سے بھی کم ہو وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب بچے کی آنکھ کھلی، فوراً معافی مانگی، فوراً میں یہ طلب کرا لوں گا، جو اللہ پر جیسا بھروسہ کرے گا اللہ اس کو اسی طرح سنبھالتا ہے۔ اس کو کر کے دیکھیں آپ لوگ، انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بات سے منقطع ہو جائیے، دنیا کے سارے اسباب رکھیے لیکن بھروسہ کس پر؟ اللہ کی ذات۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں علیہ توکلت وإلیہ متاب، میں اسی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور مجھے اسی کی طرف پھر لوٹ کر کے جانا ہے۔ اب وہ بات آئی جو پہلے آیت میں گزری تھی نا، اس تک کبھی آ جا رہا، جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، پھر کہتے کہ کاش ان کے اوپر، اگر ان کے اوپر کوئی آیت اترتی تو پھر ایمان لاتے وہ، نہیں۔ ولو ان قرآنا سجرت به الجبال اور قطعت به الارض اور لما به الموت کلما به الموت بل للہ الامر جميعا افلم یجس الذین آمنوا ان لو شاء اللہ، کہتے ہیں کہ کفار قریش نے حضور کے پاس حاضر ہو کر کے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی نبوت کا اقرار کریں اور آپ کا اتباع کریں تو آپ
قرآن شریف پڑھ کر اس کی تلاوت کر کے اس کی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہٹا دیجیے, مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہٹا دیجیے تاکہ ہمیں کھیتیاں کرنے کے لیے جگہ مل جائے اور چشمے جاری کر دیے تاکہ ہماری کھیتیاں سیراب ہوں. اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہمارے باپ دادا اسی ابن کلاب وغیرہ کو زندہ کر دیجیے, وہ بتائیں آ کر کے کہ آپ نبی ہیں تو آپ کے اوپر ایمان لائیں گے. ہم کس قدر بےودہ سوال ہے, کس قدر بےودہ سوال ہے یہ. اگر بھائی پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ میں پہاڑ کو ہٹا دیتا ہوں, دریا کو پاٹ دیتا ہوں, زمین کو آسمان بنا دیتا ہوں, تب یہ حال صحیح. پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت, وہ میرا بندگار ہے, وہ یکتا ہے, زندگی بھری ہے, میں اس پر اعتماد کروں گا, میرا توکل ہے. دعویٰ یہ ہے اور دلیل کیا مانگی جا رہی ہے, بالکل وہی جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ مارے گھٹنا پوٹے سر, وہی والا حساب کتاب. ہاں, دا کی وحدت کے بارے میں, اس کی خلاقیت کے بارے میں دلیل مانگو, دلیل دوں گا میں. اب یہ پہاڑ ہٹانا اور یہ زمین سے چشمے جاری کرنا اور پھر مردوں کو زندہ کرنا, میں اس کا دعویٰ نہیں کیا ہے, بات سمجھا رہی ہے نا. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے کے ہر پہاڑ سے کہتے کہ ہٹ جائے یہاں, تو ہٹ جاتا ہو. کیوں؟ اس بنیاد پر, اس بنیاد پر کہ حضرت امام العابدین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک روایت آئی ہوئی ہے, جب آپ پکڑ کر کے یزیدیوں کی قید میں رکھے گئے اور آپ کے ہاتھ میں بیڑیاں پی گئی, ہاتھ میں کریے ڈروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی, تو کچھ محبان اہل بیت تھے, ظاہر سی بات ہے جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر تکلیف اس کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے, ان کو بڑا دکھ ہوا. ان لوگوں نے کہا کہ حضور یہ حد درجہ عزیزت آپ کے ساتھ ہے. فرمایا کہ عزیزت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ارے اگر تم لوگ دیکھنا چاہو تو جانتے ہو, اگر میں اس ہتھکڑی سے کہوں گا تو ہتھکڑی بھی ٹوٹ جائے گی, اتنا کہاں سے ٹوٹ گئی ہتھکڑی. فرمایا کہ اگر میں چاہوں اس ہتھکڑی سے کہوں کہ ہتھکڑی ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے گی, فوراً ٹوٹ گئی. اور کہا کہ اگر بیڑیوں سے کہوں کہ بیڑیاں ہاتھ میرے پیروں سے نکل جائیں تو نکل جائیں گی, اور یہ پہاڑ جو سامنے اگر ان سے کہوں چلنے کے لیے پہاڑ چلنے لگے, فوراً پہاڑ چلنے لگا. یہ روایت آئی ہوئی, یہ کون ہے؟ حضور کے پر پوتے, پر ناتی ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, انہا کے لخت جگر امام حسین عالی مقام شہید گلگو قبا کے بڑے شہزادے ہیں, بچلے شہزادے ہیں. علی اوسط ان کو کہا جاتا ہے, علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے, علی اوسط بیمار تھے, علی اصغر بچپنے کے حالت میں شہید کیے گئے. علی اوسط کی بات ہے یہ کہ وہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ اگر پہاڑ سے کہتے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ چلنے لگا تو چلنے لگا, میں چلنے لگا, وہ کھسکنے لگا اپنی جگہ سے. آپ نے فرمایا یہ پہاڑ میں نے تم سے تھوڑی کہا تھا کہ چل, رک جا تم. اگر اہل بیت اطہار کے افراد پہاڑ سے کہیں چل جائے تو میرے آقا فرماتے نہیں چلتا, لیکن نہیں, دیکھیں ماحول ہوتا ہے. بات جو تھی اس ماحول کے متقاضی گفتگو ہو رہی ہے. میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں پہاڑ چلاتا ہوں, میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ مردے بات کریں گے, میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ زمین پھٹ جائے اسے چشمے نکلیں گے. اس بنیاد پر جب یہ میرا دعویٰ نہیں تو تمہارا مطالبہ غلط ہے. ہاں میں دعویٰ کرتا, تم مطالبہ کرتے, پھر میں دلیل میں اس کو پیش کرتا تو بات دوسری تھی. میرا دعویٰ کیا ہے؟ ربی علیہ توکلت وإلیہ متاب, یہ میرا دعویٰ ہے. سبحان اللہ, بل اللہ الامر جمیعا, بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے سخت دھمک پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی, یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے, بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا. اس آیت کریمہ میں ایک خصوصی بات, دو خصوصی باتیں بیان فرمائی گئی. ایک تو یہ کہ جو کفار و مشرکین ایمان نہیں لائے ہیں, چاہے اس زمانے کو, چاہے اس زمانے کو, چاہے قیامت تک کے, بظاہر وہ بہت ہی اطمینان و سکون اور بہت ہی اپنے کی دم کر کے رہتے ہیں, بڑے ہی عیش و آرام اور عشرت میں رہتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں عذاب الہی چاروں طرف سے گھیرے دیے ہیں. اللہ کا عذاب انہیں چاروں طرف سے گھیرے دیے ہیں. کیا ہے؟ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارهم. اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے سخت دھمک پہنچتی رہے گی, یا تو دنیا میں یا آخرت میں. چنانچہ اگر دنیا میں اس کا ظہور نہیں ہوا ہے تو آنکھ بند کرنے کے بعد فوراً عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے, فوراً عذاب الہی میں گرفتار ہوتا ہے. یا یہ کہ ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی, سلسلے میں جو روایت آئی ہوئی ہے کہ وہ پریشانیاں, وہ مصیبتیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہیں دنیا میں بھی ملیں گی, آخرت میں بھی ملیں گی. اور اگر دنیا میں نہ ملی تو آخرت میں اس کا دوہرا حصہ ان کو دیا جائے گا. برخلاف اس کے مسلمان کے لیے, مومن کے لیے جو پریشانی ہے وہ دنیا کی پریشانی وہ عذاب کے لیے نہیں ہے, بلکہ کیا کسی نے کم کر دیا رکھتا ہے, بلکہ وہ عذاب کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ آزمائش کے لیے ہے, وہ آزمائش کے لیے ہے صرف. دوسری بات اس میں ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. دو جملے ہیں جو اہل علم کے نزدیک خاص طور سے بولے جاتے ہیں, اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہے خلف وعد, ایک ہے خلف وعید. خلف وعد اور خلف وعید دو لفظ بولے جاتے ہیں. خلف وعد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کے خلاف نہیں کرے گا, اور خلف وعید یہ ہے کہ جو عذاب مقرر ہے اللہ تبارک و تعالی اس عذاب کو ٹال سکتا ہے. دو جملے ہیں, اس کو بہت سارے لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں. خلف وعد جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, کیا تم نے کم کر دیا ہے؟ کیا جائے کبھی جاوید میری آواز کم ہو گئی تھی. اس کو یہاں سے دیکھو, ذرا سا خاصا گھما دو اس کو یہاں سے. خلف وعد اور خلف وعید, اللہ کے وعدے جو ہیں وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا, جو اس نے وعدہ کر رکھا ہے اس کے خلاف نہیں کرے گا وہ, لیکن وعید کے خلاف کر سکتا ہے. وعید کیا ہے؟ کہ وہ عذاب, جیسے ایک بندے مومن ہے اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی ہے, نمازیں نہیں پڑھی ہیں, روزے نہیں رکھا ہے, استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا ہے, صاحب نصاب کا زکات نہیں دی ہے, اللہ تعالیٰ کی وعید ان کے لیے ہے, ان کے لیے ڈراؤنے انداز میں خطاب ہے اور ان کو عذاب ہے, لیکن وہ قادر ہے, وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے. پر نارا ہی نہیں آ رہا ہے. حقوق اللہ کے تعلق سے وہ اس کی ذات پر موقوف ہے, چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے. یہ خلف وعید کہتے ہیں. خلف وعید جائز ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ عقیدے کی بات بول رہا ہوں. وعید کے خلاف کرنا یہ جائز ہے, اللہ جل شانہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے, لیکن جو اس نے وعدہ کر رکھا اس کے خلاف نہیں کرے گا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس نے کافروں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ کافر اگر ایمان نہیں لائے تو ان کو جہنم میں جانا ہے, اور جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے, اس کے خلاف نہیں کرے گا وہ. خلف وعد خلف وعید, قرآن مقدس نے خاص فرما دیا ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا, یعنی خلف وعد ہو ہی نہیں سکتا ہے, خلف وعید ہو سکتا ہے. تو چل رہی مسلسل گفتگو چل رہی ہے. تو یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کفار مکہ ہیں, یہ بکواسیں کرتے رہیں گے, اور اے میرے پیارے صحابہ کے متبعین اور فالوورز, ان کی ان بکواسوں کو سن کر کے تمہارا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ آیتیں کیوں نہیں اتری, یہ نشانیاں کیوں نہیں اتری. نہیں نہیں نہیں, ان کو اگر اتارا بھی جاتا جب بھی ایمان نہیں لاتے. لہذا تم جس منصب پر, جس منحت پر کام کر رہے ہو, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو, تمہارے دل سے فتنی ہے. اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولا محمد بارک وسلم صلوات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما, قرآن پاک کی قرآن فہمی کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے غلط جملہ نکلا اسے معاف فرما. تعبیر و تشریح و تفسیر میں اگر کوئی بات خلاف ادب ہوئی اسے معاف فرما. رب کریم قرآن پاک کے روحانی فیضان سے ہمارے دلوں کے اندر نورانیت اور عرفانیت پیدا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر منزل پر قرآن پاک ہمارے لیے نمونہ عمل مشعل راہ بنا دے, اور آخرت میں قبر میں ہر جگہ قرآن پاک کو ہمارے لیے شفیع شافع اور مشفع بنا دے. اس کی برکتیں دنیا قبر اور حشر میں ہر جگہ عام فرما, اور اس سے محبت اور اس سے بالحانہ شغف بالحانہ عقیدت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عاشق سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.